بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کا دن پہلے سے ہم نے، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے، یہ طے کیا تھا کہ جمعہ کے دن حدیث شریف کے کسی سبق کے لیے رکھ لیں گے، تاکہ جمعہ کے دن کی جو برکات ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن کو جو خصوصی تعلق ہے، درود شریف کے اعتبار سے جو تعلق ہے، اس مناسبت سے یہ دن زیادہ مناسب تھا کہ اس دن حدیث کا کوئی سبق رکھ لیتے. اس لیے جن کے سامنے اڈوبی والا پروگرام ہے، میں نے اس میں ریاض الصالحین میں جو روزے کے متعلق باب ہے اس کو وہاں سامنے رکھ دیا ہے. جن کے سامنے اصل کتاب ہو ریاض الصالحین، وہ بھی اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں، یا پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ سامنے نہ بھی ہو تو جیسے عام طور سے عام فہم باتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اسی طرح کی باتیں ہوں گی. تو اصل کے لحاظ سے گویا روزے کے متعلق بات کرنی ہے، اور اس میں ہم آگے پہلے روزے کے متعلق بنیادی کچھ باتیں بتانے کے بعد پھر ہم آگے جو ریاض الصالحین کے اندر روزے، رمضان کے روزوں کے متعلق جو تھوڑا سا حصہ ہے، اگرچہ اس میں پھر باقی اور روزوں کا بھی ذکر ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، مختلف روزے ہیں، روزے کے احکام ہیں، تو مختلف ابواب ہیں، تمام کی تفصیلات میں تو ہم نہیں جا سکیں گے، لیکن کچھ حصہ یہاں سے تبرکن انشاءاللہ پڑھ لیں گے. یہ روزہ، جس کو عربی زبان میں صوم یا صیام کہا جاتا ہے، یہ ایک عجیب قسم کی عبادت ہے. اور جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا وضو کے بارے میں، کہ وضو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک عجیب حکم ہے جس میں دینی اور دنیاوی دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح روزے کے ذریعے سے بھی انسان کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. کس طرح حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ صیام اور روزے کا جو حکم ہے یہ اسلام میں بھی قدیم ہے، اور اسلام سے پہلے گزشتہ امتوں میں بھی یہ حکم آتا رہا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. اب وہ، یعنی روزے کے فرض ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تشبیہ دی ہے، لیکن روزے کی تفصیلات مختلف ہوں گی، یعنی ان کے یہاں روزے کا طریقہ مختلف تھا، بلکہ اسلام میں بھی شروع دور میں روزے کا طریقہ مختلف رہا ہے. کیسے مختلف رہا ہے؟ جن حضرات نے حدیث کا کچھ سبق پڑھا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی تفصیلات ذرا مختلف تھیں. پہلی بات تو یہ کہ روزے کی فرضیت، رمضان کے روزے کی فرضیت تو سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، تو مکہ مکرمہ کا جو پورا دور ہے، 10 سالہ دور تقریباً یا 13 سالہ دور کہہ سکتے ہیں، اس میں روزے کی، یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں آئی تھی. مدینہ منورہ میں پہلے سال، ہجرت کے پہلے سال، روزہ فرض نہیں تھا. دوسرے سال میں شعبان کے مہینے کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا تھا. اور عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام، ایک تو یہ حضرات روزے کے عادی نہیں تھے، روزہ رکھنا ویسے ہی مشکل تھا، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے، یعنی جیسے میں نے بتایا، طریقہ تو قدیم رہا، لیکن ایک دن رکھ لیا، 2 دن رکھ لیا، 3 دن رکھ لیا، بس پورا مہینہ روزہ رکھنا اس کی عادت نہیں تھی. اور پہلی مرتبہ روزے کا حکم آیا، لیکن روزے کا حکم آنے کے ساتھ اسی سال پہلی مرتبہ وہ بڑی جنگ ہوئی جس کو فرق بین الحق والباطل، جو حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ تھی، جنگ بدر کا واقعہ اسی رمضان میں پیش آیا، جو پہلی مرتبہ پورے مہینے کے روزے کی فرضیت کا زمانہ تھا. بہرحال قدیم زمانے میں روزہ رکھنے کا طریقہ رہا تھا، لیکن ان کے یہاں ایک تو روزے ہوا کرتے تھے جیسے ہمارے روزے ہیں، کھانے پینے وغیرہ سے رکنا، اور دوسرا باتوں سے رکنے کا بھی روزہ ان کے یہاں ہوتا تھا جو اس شریعت میں نہیں ہے. پھر اس ابتدائی اسلام میں روزہ رمضان کا تو نہیں تھا لیکن عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا, 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے, مکہ کے دور میں بھی ہوتا تھا اور کچھ اور روزے بھی ہوتے تھے. ہاں البتہ یقیناً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روزے لزوم کے طور پر ہوتے تھے, لازم تھے, یا نفل اور استحباب کے طور پر تھے. البتہ روزہ رکھنے کا طریقہ مکہ مکرمہ کے دور سے رہا ہے. ہاں یعنی پورا مہینہ نہیں, بس ایک دن دو دن اس طرح روزے رکھ لیے. اس میں اختلاف ہے کہ وہ لازم روزے تھے یا نہیں تھے. جب شروع میں روزہ کا حکم آیا اور رمضان کے روزے کی بھی جب فرضیت آ گئی سن 2 ہجری میں, تو ابتدا میں دو قسم کے خاص طور پہ فرق بیان کیے جاتے ہیں جو بعد میں نہیں رہے. ایک تو یہ کہ رات کو مغرب کے بعد سے کوئی شخص سو جائے تو سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا ہے, سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو گیا. اب اس کے بعد یعنی چاہے سحری نہ کی ہو, افطاری نہ کی ہو, مغرب بعد اگر آنکھ لگ گئی غلطی سے بھی انسان سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا. اٹھنے کے بعد اب سحری وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا. بعض صحابہ کے ساتھ اس طرح کے بڑے مشکل واقعات پیش آئے تھے, مزدوری کی, پورا دن کام کیا, مغرب کے وقت گھر پہنچے, گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا, انتظام کرنے کے لیے پڑوس میں ان کی اہلیت گئیں کہ کچھ کھانا لے آئیں, اتنے میں یہ بیچارے تھکے تھے, پورا دن مزدوری کی تھی اور آنکھ لگ گئی, روزہ شروع ہو گیا. ایک دن دو دن اس حال میں گزرے, ان کی حالت بھی بڑی عجیب ہو گئی تھی. ظاہر ہے کہ پورا دن محنت مزدوری کی, کھانے پینے وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں پھر وہ آیت نازل کی تھی کہ صبح صادق سے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ صبح صادق جب ظاہر ہو جائے گی اس کے بعد سے روزہ شروع ہوگا, اس سے پہلے فکلوا واشربوا, کھانے پینے کی اجازت ہے. یہ ایک فرق آیا. دوسرا فرق یہ تھا کہ چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک مہینے تک روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی, تو شروع میں حکم یہ تھا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, کہ جو حضرات روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ تھا کہ فدیہ اگر دینا چاہیں تو فدیہ دے دیں, یا روزہ رکھیں یا فدیہ دیں. بعد میں یہ حکم بھی ختم ہو گیا اور حکم یہ آیا کہ نہیں, جو حضرات روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا, لیکن اگر نہیں رکھ سکتے, معذور ہیں اور ایسی بیماری ہے جس میں کبھی امید نہیں ہے کہ آئندہ زندگی میں روزہ رکھ سکیں گے, تو ان لوگوں کے لیے فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو خیر روزے کی کچھ ابتدائی باتیں تھیں. اور اب اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دے کر کس طریقے سے ہم پر ایک خصوصی فضل فرمایا ہے. روزہ, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور حقیقت ہے کہ جسمانی تربیت بھی ہے, روحانی تربیت بھی ہے. انسان کے لیے آج کل طبی تحقیقات کا دور ہے, ہر طرح کے یعنی لوگوں کے پاس مختلف معلومات آتی ہیں, اور اس کی حقیقت ہے, بہت سو کو معلوم بھی ہوگا کہ انسان کے لیے سال میں ایک مہینہ, یہ طبی تحقیق کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, یہ شریعت کا حکم پہلے آیا, طبی تحقیقات دوسرے بعد میں سامنے آئیں. بہرحال رمضان, یہ سال میں ایک تو یہ کہ مہینے میں 3 دن اگر انسان اس حال میں گزار لے کہ 10-15 گھنٹے تک انسان کھانے پینے سے رکا رہے, اور انسان کے یعنی جسے انسان کی عادت ہوتی ہے تھوڑی دیر میں بھوک لگی کچھ کھا لیا, پھر تھوڑی دیر میں بھوک لگی کچھ کھا لیا, اور ایک ہوتا ہے کہ وقت پر انسان کھائے درمیان میں نہ کھائے, یہ تو صحت کے لیے مفید ہے اور شرعاً مطلوب بھی ہے, لیکن جب روزہ نہیں ہوتا تو انسان درمیان درمیان میں کچھ کھاتا رہتا ہے. خاص طور پہ ہم لوگوں میں جب کھانوں کی اتنی وسعت ہے تو درمیان میں کچھ اور کھانا آ گیا. کھانے ہم شمار کرتے ہیں 2, لیکن اس میں ناشتہ الگ آ جاتا ہے, درمیان کے شام کی چائے الگ آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو سلسلہ درمیان درمیان میں چلتا رہتا ہے وہ علیحدہ ہے. اس سے انسان کے ہاضمے کا, معدے کا, جسم کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. تو بہرحال طبی لحاظ سے بھی مہینے میں 3 دن انسان کے لیے روزہ رکھنا اور سال میں 30 دن ایک مہینہ روزہ رکھنا, یہ طبی تحقیق کے لحاظ سے بھی انتہائی مفید ہے جسمانی لحاظ سے. اس کی باقی تو بارہ اس کے پیچھے بہت سے حقائق ہیں. انسان جب بھوکا رہتا ہے, اسے کہ انسان جب کھاتا ہے تو انسان کے اندر کچھ زائد چیزیں بھی جمع ہوتی رہتی ہیں. اب جیسے ہی انسان کے وہ کھانا ہضم ہو گیا, انسان نے دوسرا کھانا کھا لیا, اسے کہ بھوک لگی, پھر کھانا کھا لیا, तो अब हमारा मैदा जो है वो नया खाना हज़म करने के काम में लग जाता है। ज़ाहिर वो एक सर्विस एक वक्त में देता है, अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह बनाया है, तो वो उस काम में लग जाता है। फिर भूख लगी, फिर इंसान ने खा लिया, फिर मैदा उस काम में लग गया, तो उसको मौका ही नहीं मिलता है जो कि फजूलियात और ज़ायद चीज़ें जो हमारे जिस्म में जमा हो रही हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन जब इंसान का रोज़ा होता है तो रोज़े की हालत में जो ज़ायद चीज़ें इंसान के जिस्म में जमा होती रहती हैं, ज़ायद चर्बी है, ज़ायद कुछ है, इधर उधर जमा होता रहा है, तो तिब्बी तहकीक के लिहाज से भी इंसान का मैदा जो है उन ज़वाइद को फिर खाना शुरू कर देता है। वो चीज़ें जिससे बीमारियां वजूद में आ सकती थीं, अब मैदा उन चीज़ों को खाना शुरू कर देता है। और रमज़ान के ये 30 दिन इंसान अगर वाकई सही तौर पर रोज़ा रख ले, यानी सहरी इफ्तारी में बहुत ज़्यादा ना खाए और ऐसी चीज़ें ना खाए जो इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हों, तो ये इंसान के अंदर से तमाम किस्म की गंदगियां जो ज़वाइद वगैरह इंसान में जमा हो जाते हैं उनको निकालने का एक बेहतरीन ज़रिया बन जाता है। तो ये एक तिब्बी लिहाज से भी बहुत मुफीद अमल है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें फ़ायदा ये भी है कि वैसे तो आजकल अतिब्बा ये भी कहते हैं कि इंसान चंद दिन इस हाल में गुजार ले कि बग़ैर खाए सिर्फ पानी पर गुजारा करे। हाँ, इंसान के अंदर नमक की कमी हो जाती है तो कहते हैं कि नमक थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले। नमक में भी ये वो नमक की भी अकसाम होती है, मुफीद भी होता है, मुज़िर भी होता है। ये सबसे सस्ते वाला जो नमक होता है वो तो सबसे ज़्यादा मुज़िर होता है, लेकिन बहरहाल कुछ नमक की इंसान को ज़रूरत होती है, वो नमक इस्तेमाल कर ले और पानी इस्तेमाल कर ले। बाज़ लोगों ने किया है, मैं बाज़ लोगों को जानता हूँ उन्होंने भी किया है, कि वो कहते हैं चंद यानी 2-3 हफ्ते तक अगर इंसान, चंद दिनों तक करने वाले तो मैं जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम उनकी तफसील कि उन्होंने हफ्तों तक किया हो, लेकिन 2-3 हफ्ते तक अगर इंसान सिर्फ पानी पर गुजारा कर ले। मेरा तो ख्याल था कि इंसान नहीं कर सकता बगैर ग़िज़ा के, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इंसान के अंदर से पूरे जो ज़वाइद होते हैं, जितने भी इंसान के लिए मुज़िर जिस्मानी चीज़ें होती हैं, वो सब इंसान के जिस्म से खारिज हो जाती हैं, कोई अब पूरे जिस्म को इंसान फिल्टर कर देता है। ये खैर एक अलग तिब्बी बात है, हर एक उसकी कोशिश न करे, इसलिए कि हम लोग जो ग़िज़ाओं के आदी होते हैं बग़ैर ग़िज़ा के अगर गुजारा करना चाहेंगे तो हो सकता है कि बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाए। लेकिन इतना है कि हम इन रोज़ों को ही सही तौर पर अदा कर लें तो इससे अल्लाह ताला की रज़ा तो हासिल होगी ही, लेकिन साथ साथ में ये तिब्बी लिहाज से और जिस्मानी लिहाज से भी इंशाअल्लाह मुफीद होगा। इसको मैंने बताया था तहज्जुद का भी, कि उसमें भी तिब्बी फ़ायदा है, और ख़ुद शरीयत ने, इस्लाम ने, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी वजाहत फरमाई थी, वो मुतरदतुन लिद्दा यानी जसद। इसी तरह रोज़े में भी बड़े मुनाफे अल्लाह ताला ने रखे हैं। जहाँ तक इसमें दीनी फ़ायदा है, इंसान असल के एतबार से दो चीज़ों का मजमुआ है। इसमें हैवान वाली सिफत भी है, जैसे कि जानदार है तो हैवान वाली सिफत भी है, बहीमियत कह लें उसको, हैवानियत कह लें, और इसमें फरिश्तों वाली सिफत भी है, मलकूतियत जिसको कहा जाता है। ये दो चीज़ें इंसान दोनों का जामे है। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेता है, ग़िज़ा ज़्यादा खा लेता है और खाने की कसरत करता है, इसी वजह से हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन जिसे इंसान भरता है वो पेट है। इंसान के लिए चंद लुक्मे काफ़ी हैं जिससे इंसान अपनी कमर सीधी रख ले और गुजारा कर ले, ज़िंदगी का गुजारा कर ले, ये काफ़ी है। ज़्यादा खाना इंसान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इंसान जब ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा खाने के नतीजे में अब उसकी बहीमियत वाली जो सिफत है, हैवानियत वाली जो सिफत है, उसमें जोश आता है, अब गुनाहों की तरफ मैलान भी होने लगता है। या चलो ठीक है, अगर कोई नेक शख्स है तो गुनाहों का नहीं, चल कम अज़ कम गफलत का सबब तो बन जाता है। चलो कुछ देर सो लेते हैं, चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। अच्छा, बाज़ होंगे जो जायज़ और हलाल कामों में, लेकिन चलो चलो फजूल वैसे ही बैठ के ज़रा मजलिस लगा लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं, फजूलियात को का इंसान को सोचता है, और आहिस्ता आहिस्ता फजूलियात से फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ से कहाँ निकल जाता है। जिसको एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं न पाऊँ, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मंज़र देख रहे हैं, फरमाते हैं कि देखो, ला उल्फियन अहदकुम मुत्तकियन अला अरीकती ही, कि मैं तुम में से किसी को न पाऊँ, यानी ऐसा वक्त आने वाला है और एक शख्स ऐसा आएगा कि अपनी मसहरी पर टेक लगाकर आरामदेह बिस्तर होगा, चारपाई होगी, उस पर टेक लगाए बैठा होगा, शबान पेट भरा होगा, और वो कहेगा मैं तो हदीस को नहीं मानता, कुरान मेरे लिए काफ़ी है। ये गोया वहाँ हदीस में शुर्राह ने फरमाया उसकी तशरीह में کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ آرام سے بیٹھا ہوگا، پیٹ بھرا ہوگا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آرام اور پیٹ بھرنا اور راحت یہ انسان کو فضولیات بلکہ انسان کو باطل چیزوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال کھانے کی کثرت انسان کے لیے روحانی اعتبار سے بھی مضر ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے انسان کی جتنی غذا ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، غذا جو انسان کھاتا ہے زمین سے تعلق ہے، پیداوار ہے یا گوشت ہے، اس لیے کہ گائے بکری وغیرہ جو بھی انسان گوشت کھاتا ہے، تو گوشت کھائے یا انسان غذا سبزیاں وغیرہ کھاتا ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، زمین کی طرف سے آنے والی غذا انسان کو نیچے لے جاتی ہے، زمین کی طرف لے جاتی ہے، اور جتنی عبادات ہیں، تلاوت ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں، یہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اوپر سے ان کا تعلق ہے، اور وہ غذا روح کی غذا ہے، روحانیت ہے، وہ روح کی غذا ہے، وہ انسان کو، چونکہ وہ غذا اوپر سے آتی ہے تو انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو انسان یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حیوانیت اور ملکوتیت۔ جب انسان غذا زیادہ کھائے گا تو حیوانیت والی صفت کو غلبہ ہوتا ہے اور اس کو قوت ملتی ہے، جب انسان غذا سے دور رہتا ہے تو انسان کی روحانیت کو غلبہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہی ہیں آج کل، چونکہ ایک ہفتہ ہو چکا رمضان کا، ہر ایک کا تجربہ ہے اور ہر سال کا تجربہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک تو عجیب بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا خود آسان ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھوکا رہنا خود ہی آسان ہو جاتا ہے، عام حالات میں اگر انسان نہ کھائے بہت مشکل ہے، لیکن روزہ رکھتے ہوئے نہ کھائے بہت آسان ہے، اور خاص طور پر رمضان میں روزہ رکھنا بہت ہی آسان ہے، عام دنوں میں انسان ایک مہینہ روزہ رکھے بہت مشکل کام ہے، سردیوں میں بھی لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چند دن رکھنے کے بعد تھک جاتے ہیں کہ اچھا ایک مہینہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سہولت دے دی، حکم دیا، سہولت دی، منافع بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیا ہوتا ہے کہ عبادتوں کا ذوق خود بخود، انسان نے جب روزہ رکھا ہے تو عام دنوں میں انسان وہ تلاوت کر ہی نہیں سکتا جو رمضان میں کر سکتا ہے، عجیب بات ہے کہ بہت سے ہیں جو رمضان میں، اور قدیم زمانے سے سلسلہ چلا رہا ہے، اسلاف سے یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان میں عبادات کی کثرت ہو ہی جاتی ہے، اور جو غیر رمضان میں ایک پارہ مشکل سے پڑھتے ہیں رمضان میں کئی کئی پارے پڑھ لیتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو روزانہ کے 15 پارے پڑھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 10 پارے پڑھتے ہیں، مختلف۔ ہاں اس میں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دوسروں کے پاروں کی تعداد نہ دیکھی جائے، بعض وہ ہوتے ہیں جو آہستہ پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، بعضوں کو پڑھنے میں دیر لگتی ہے، وہ یہ کوشش نہ کریں کہ ہم 10 پارے پڑھ لیں، چاہے غلط سلط جیسے بھی پڑھ لیں، صحیح پڑھیں، اس کے بعد پھر جتنی مقدار بڑھا لیں اتنا انشاءاللہ فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال یہ روزہ ہمارے لیے ایک بہترین عمل ہے، جسم کے لحاظ سے بھی مفید ہے، اور انسان کے یعنی صحت کی حفاظت وغیرہ کے لحاظ سے اور روحانیت کے لحاظ سے بھی مفید ہے۔ کھانا کم کھانے سے انسان کو فرشتوں والی صفات سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اعمال کرنے میں، اعمال صالحہ کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے، نفس پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کے مزید کچھ منافع ہیں جن کا ذکر آگے انشاءاللہ کر لیتے ہیں، کہ جہاں پر کتاب شروع ہو رہی ہے کہ اس میں قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ہم آگے کتاب شروع کرتے ہیں، ریاض الصالحین جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی ان کو بتانے کے لیے صرف ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں کہ ان کا امام نووی رحمتہ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بڑے محدث اور شارح گزرے ہیں، مسلم شریف کی شرح انہوں نے کی ہے، شارح مسلم کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے یہ کتاب ریاض الصالحین جمع کی ہے، صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، لیکن ہر باب کے شروع میں وہ کچھ آیتیں پہلے لے آتے ہیں پھر احادیث لاتے ہیں، تو پہلے وہ حدیث پیش کر آیت پیش کر رہے ہیں۔ باب وجوب صوم رمضان و بیان فضل الصیام و ما يتعلق به، رمضان کے روزے کا لزوم اور روزوں کی فضیلت اور اس کے متعلق جو احکام ہیں ان کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر انہوں نے تمام آیتیں بیان کرنے کے بجائے یہ کہہ دے الی قولہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آیتیں، ہم آیتوں کے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں مختصراً، لیکن اس آیت میں جو ہم سے متعلق بعض اہم باتیں ہیں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ تعالی ہم سے خطاب کر رہے ہیں، کیا خطاب؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ، یہ خاص طور پہ قابل ذکر بات ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم پر روزے فرض نہ فرماتا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ اچھا دیکھو رمضان کے روزے رکھنا تمہارے لیے نفل کے طور پر مقرر کیا گیا ہے تو اس کا وہی حال ہوتا جو ہمارے یہاں قیام اللیل کا ہوتا ہے، تہجد کا ہوتا ہے، کسی نے پڑھ لی، کبھی پڑھ لی، نہیں پڑھی، اکثر نہیں پڑھتے، بعض پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی کبھی یعنی مختصر پڑھ لی، کبھی مفصل پڑھ لی، ذرا ذرا وقت لگا کے پڑھ لی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر تو وہ ہوتے ہیں جو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ روزے فرض کیے، اگر فرض نہ ہوتے تو ہم اس کے منافع حاصل نہ کر سکتے، اس کو ہم شاید ایک مثال سے سمجھ سکیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر میں ہیں، اور چھوٹے بچوں کو ہم یہ کہہ دیں کہ دیکھو تمہاری مرضی ہے، گھر میں رہ کر کھیلنا چاہو تو کھیلو، پارک میں جا کر کھیل بھی سکتے ہو، اور اگر چاہو تو اسکول چلے جاؤ، بچہ چھوٹا ہے کہتا ہے نہیں نہیں مجھے تو کھیلنا ہے، وہ کھیلنے لگ جاتا ہے، 5 سال کا ہو گیا، 6 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، ہم اس کو کہتے ہیں اچھا دیکھو پڑھنا ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا تو کوئی بات نہیں کھیل سکتے ہو، ظاہر ہے وہ کیا کرے گا، جس میں مزہ آتا ہے، جس میں نفس کو مشقت کم ہوتی ہے وہی کرے گا، ہاں بعض بچے ایسے ہوں گے جن کو کسی وجہ سے ماحول کے اثر کی وجہ سے پڑھنے کا شوق ہو، لیکن ظاہر ہے ترغیب تو دینی پڑتی ہے، سکھانا پڑتا ہے، اور پھر لازم بھی کرنا پڑتا ہے، ابتدان اکثر بچوں پر لزوم یعنی لازمی طور پر کہنا پڑتا ہے نہیں نہیں یہ تو کرنا ہی ہے، ہاں باقی پھر زائد وقت میں تم کھیلو نہ کھیلو، لیکن پڑھنے کے وقت تو پڑھنا ہی ہوگا، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ چونکہ ہم خود اپنے منافع حاصل کرنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، سال بھر کے روزے رکھنا، درمیان درمیان میں روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، جس طرح نفل اعمال کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، جیسے ہم لوگوں میں بہت سو میں بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ عشاء کی کتنی 17 رکعتیں، 17 رکعتیں سکھائی جاتی ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر میں عورتیں 17 رکعتیں پوری پڑھتے ہیں، جیسے ہی تھوڑے سمجھنے لگ جاتے ہیں، پڑھنے لگ جاتے ہیں، پتہ چلا اچھا، یہ عشاء سے پہلے تو سنت غیر موقعہ ہیں، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، عشاء کے بعد اتنی رکعت غیر موقعہ ہیں، تو وہ غیر موقعہ نکال 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 کے سب چھوٹ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو اتنا تو اتنی تلاوت تو روزانہ لازم ہوگی، اور جب تھوڑا سمجھ مسئلہ مسائل پڑھ لیے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، صرف نفل ہے اور ثواب کا کام ہے، تو آہستہ آہستہ چھوٹنے لگ جاتا ہے، تو یہ ہے کتبہ، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اگر ہمارے لیے یہ سال بھر میں بھی درمیان میں مہینے مہینے کے بھی اگر اللہ تعالیٰ روزے لازم کر دیتے تو ہماری صحت بھی اچھی ہوتی اور ہماری روحانیت کو بھی اور زیادہ اوپر ملے اعلیٰ سے اور فرشتوں سے زیادہ تعلق ہو جاتا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب ایک تو فرض کیے گئے، علیکم یہاں پر بھی مفسرین نے کچھ باتیں لکھی ہیں، علیکم علیکم کے معنی ہیں، ایک تو کہتے ہیں تم پر، یعنی انسان کے جسم کے ہر ہر عضو پر روزے فرض کیا گیا ہے، یعنی جس طرح انسان کو کھانے پینے سے اور خواہش پوری کرنے سے بچنا یہ روزہ ہے جو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہے، اسی طرح انسان کے جسم کے ہر عضو پر، علیکم پورے جسم کے ہر عضو پر روزہ فرض ہے، اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے غلط کاموں سے، کانوں کو بچانا ہے غلط چیزوں سے، یعنی کہ روزہ ہے تو چلو ٹھیک ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے اور وقت اس طرح وقت پاس کرنے کا جو طریقہ الگ الگ طریقے لوگوں نے نکال رکھے ہیں، تو علیکم تمہارے جسم کے ہر عضو پر روزہ فرض کیا گیا ہے، آنکھوں کا روزہ ہے بد نظری سے اور بری چیزوں سے ان کو بچاؤ، اور ہو سکے تو نیک چیزوں کو دیکھنے میں اور کتابوں دینی کتابوں اور قرآن کریم کی زیارت اور ان چیزوں کو دیکھنے میں یہ آنکھیں استعمال کی جائیں، کانوں کا روزہ ہے گانے وغیرہ سننے سے غیبتیں سننے سے بچنے کی ضرورت ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے ہر چیز کا روزہ ہے، ہر چیز کو انسان اپنے جسم کے تمام اعضاء کو غلط چیزوں سے بچائے رکھے، یہ ہے علیکم تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا کہ پہلے روزے ہوتے تھے، ہاں ان کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس حصے کو تھوڑی سی مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اب روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا اس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کو فرشتوں والی صفت کا غلبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، حیوانیت والی صفت جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے، تو اب عبادات میں زیادہ دل لگتا ہے، اب انسان کا اللہ کی طرف دھیان کچھ زیادہ لگنے لگتا ہے، عبادات سے کچھ دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کوئی اگر انسان اس موقع پر کوئی گناہ کی طرف دعوت دے گا نہیں نہیں ابھی میرا روزہ ابھی میں نہیں کر سکتا، ابھی روزہ ہے ابھی نہیں، روزے کی حالت میں کوئی کہے اچھا یہ فلانا گناہ کر، نہیں نہیں ابھی روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے. تو روزہ ایک عجیب چیز ہے، اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچانے کا، انسان میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر رمضان، جس میں جنت کے دروازے کھولے گئے، دوزخ کے دروازے بند کیے گئے، پھر شیاطین کو مقید کیا گیا، تو وہ تمام برکات یعنی نور اعلیٰ نور اعلیٰ نور سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی منافع رکھ دیے. لیکن یہ تقویٰ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزہ. اس کے علاوہ اس کو ہم دوسرے طریقے سے سمجھے، لعلکم تتقون. کس طرح؟ انسان کو ہمیں جو احکام دیے گئے دو طرح کے حکم، بعض کام کرنے کے ہیں، بعض کام نہ کرنے کے ہیں. اور یہ پہلے تذکرہ آ چکا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل کریں گے کہ انسان کے لیے کرنے کے اعمال، مثلا یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فرائض ہیں، اور بعض نہ کرنے کے کام. ان میں نہ کرنے والے جو کام ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امرتکم بامر، جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو کر لیا کرو، لیکن جب میں کسی کام سے روکوں تو وہاں استطاعت کی قید نہیں لگائی. اور واذا نہیتکم فانتہوا، جب میں کسی بات سے روکوں تو رک جاؤ. ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کئی صحابہ سے مختلف مواقع پر فرمایا تھا، کہ بہرحال ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اہم حدیث ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں، میں تو صرف اس موقع کے لحاظ سے اس کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو ہمارا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو ہمارے لیے گویا طاعات کا کرنا، اس لیے کہ انسان کو نیک کام کرنے میں تو ذرا دلچسپی بھی ہو جاتی ہے، کبھی مزہ بھی آتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے آج میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، لیکن اس کو کہا جائے یہ جو غیبت کا تمہیں عادت ہے وہ چھوڑ دو، یہ فلانا کام جو کر رہے ہو، یہ میوزک سننے کی عادت ہے وہ چھوڑ دو، جس کی عادت بن گئی ہے تو اس کے لیے وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جس چیز کی عادت ہوتی ہے انسان اس کو ہلکا سمجھ کر کسی طریقے سے اس کو کرنے کا، اپنے آپ کو تاویل کر کے کسی طریقے سے کوشش کر لیتا ہے، نہیں نہیں یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اصل چیز گناہ سے بچنا ہے. اور گویا کہ دو طرح کے کام ہو گئے، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے. اور روزے میں انسان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ دیکھو کہ نہ کرنے والے کاموں کو یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، اس خیال سے چھوڑ دو. مثلا اب انسان کا روزہ ہے، بھوک لگی ہے، تنہائی میں ہے، اور گھر میں پانی بھی موجود ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن انسان کھانا بھی نہیں کھائے گا، پانی بھی نہیں پیے گا. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میں تو اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. جب یہ روزے کے سلسلے میں اور کھانے پینے کے سلسلے میں انسان اپنے آپ کو اس بات کے لیے مکمل طور پر تیار کر لیتا ہے اور اس پر جمع رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو گویا کہ ایک تربیت دی جا رہی ہے کہ پھر دوسرے جو شریعت کے احکام ہیں، دوسرے جو گناہ ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اسی وجہ سے یہ ایک حقیقت ہے، اور علماء نے فرمایا کہ روزہ، اور قرآن نے بھی اسی طرح اشارہ کیا کہ روزہ انسان کو تقوی سکھانے کا ایک بہترین کورس ہے، کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنے میں ایک تو نفس پر قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کو عادت ہو جاتی ہے، نہیں جب میں نے روزے میں اللہ کی خاطر حلال کھانا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو میں حرام میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہوں؟ جب میں نے جائز چیزوں سے جو رات میں کھانا پینا جن کا جائز تھا، جو کام رات میں کیے جا سکتے تھے، وہ دن میں نہیں کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر جو گناہ جو ہمیشہ گناہ ہیں، جو غیبت ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، تو ان غلط کاموں کو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو پھر جب روزے میں انسان کھانے پینے سے بچا رہا، تو اس کو گویا ایک طرح سے نفس پر قابو بھی ہو جاتا ہے، تربیت بھی ہوتی ہے کہ اب مجھے دوسرے گناہوں سے بھی بچنا ہے. یہ ہے لعلکم تتقون. بہرحال اللہ نے اس میں ایک تقویٰ کی تاثیر رکھی ہے. آگے میں وہ آیتیں بھی پڑھ لوں جو یہاں پر امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے نہیں بیان کی، کہ آگے ہے لعلکم تتقون. آگے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ شروع شروع میں عادت نہیں تھی روزہ رکھنے کی اور 1 مہینہ روزہ رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ ذرا تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ چند ہی دن ہیں، بہت زیادہ دن نہیں ہیں، چند ہی دن ہیں، چند دن روزے رکھ لو، ایام معدودات. لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہو या सफ़र में हो तो आइंदा, तो फिर वो बीमारी ख़त्म होने के बाद और सफ़र मुकम्मल होने के बाद फिर उन रोज़ों की तादाद पूरी कर ली जाए। वालदीन युतीकून फ़ीदेतुन ताम मिसकिन फ़मन तत्वा खैरन फ़ो खैरुल्ला वन तसूम खैरकुम इन कुंतुम तालमून। आगे है फिर ये जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना ये वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है, तो ये इंतहाई खैर व बरकत का महीना है। कोई ख़ासियत ज़रूर है कि गुज़िश्ता उम्मतों पर भी किताबें इस महीने में नाजिल की गईं और कुरान करीम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कोई ये जो अखीरी किताब है ये कुरान करीम भी इस महीने में इसका नुज़ूल हुआ। नुज़ूल से मुराद लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक इसका नुज़ूल हुआ, और बाज़ के बकौल यानी सबसे पहले कुरान करीम की आयतों का नुज़ूल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयत का नुज़ूल भी बाज़ के बकौल रमज़ान के महीने में था, लेकिन असल के लिहाज से यहाँ लोहे महफूज से समाए दुनिया तक जो पूरे कुरान के एक साथ नुज़ूल हुआ था और आसमान पर महफूज रखा गया, ये रमज़ान के महीने में हुआ था। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदा लिन्नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अश्शहर फ़लियसुमहु। जो इस महीने को पाले तो उसका रोज़ा रख ले। अब यह हुक्म है कि रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना लाजिम है, अब फ़िदिया अदा करने की इजाज़त नहीं है। वमन काना मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन अख़र। अगर कोई बीमार है या सफ़र में है तो बाकी आइंदा दिनों में यानी रमज़ान ख़त्म होने के बाद जब बीमारी ख़त्म हो जाए, सफ़र ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त इन दिनों की तादाद पूरी कर ली जाए। आगे ये कुरानी आयात का सिलसिला तो इनकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाह रहा था। असल मकसद तो ये था कि हम कुछ कुरान के और कुछ अहादीस की बातें रोज़े के सिलसिले में पढ़ लें। आगे अब अहादीस पढ़ लेते हैं। रमज़ान के महीने को सवाल यह है कि इसमें कुरान की तिलावत ज़्यादा अहम है या दूसरी इबादत। इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए दूसरी इबादत के मुकाबले में कुरान की तिलावत को ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन चूंकि इंसान एक ही इबादत में ज़्यादा देर दिलचस्पी नहीं ले सकता, इंसान की एक कमज़ोरी होती है, तो अगर उसमें इंसान उकता जाए तो इसलिए ऐसी सूरत में हमारे लिए आसानी ये होती है और बेहतर ये होता है, यानी इबादत में यह है कि इंसान दिल लगा कर करे। तो तिलावत जितनी देर इंसान कर सकता है करता रहे, लेकिन साथ साथ में दुआ वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। दुआ का अहतमाम हो और जो दरमियान दरमियान में जो वक्फ़े हों उसमें इंसान इस्तिग़फ़ार दुरूद शरीफ़ वग़ैरह का अहतमाम कर ले, इसलिए कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान में ख़ास तौर पे तीन काम करने का हुक्म फरमाया है, चार काम करने का हुक्म फरमाया है कि जन्नत की तलब, दोज़ख़ से पनाह मांगी जाए और कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्सलुल्लाह अल-जन्नत व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन्नार। ये चार चीज़ों का ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाइए तो उनका अहतमाम किया जाए, लेकिन अक्सर वक्त इंसान अगर कुरान की तलावत में लगाए तो उसकी फजीलत ज़्यादा है। अब आगे अहादीस हम पढ़ते हैं, अहादीस ताकि उसकी बरकत भी हासिल हो जाए। असल तो वही था, लेकिन हदीस पर जाने से पहले चूँकि बहुत से वो होंगे जिन्होंने यानी इसमें बास तो तलबा तालिबात ही होंगे और बहुत से वो होंगे जिन्होंने कभी हदीस मैंने कभी मुझे मौका नहीं हुआ कि बराह रास्त हदीस पढ़ा था उनको, तो इसलिए एक तबर्रुक वाली एक चीज़ है मुहद्दिसीन के यहाँ एक चीज़ का मामूल है, वो ये कि अहादीस का सिलसिला शुरू करने से पहले एक हदीस आम तौर से बयान फरमा देते हैं, वो है हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत। ये वो हदीस है जो हमारे असलाफ़ से बाज़ ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, और बाज़ ने फरमाया है कि ये सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह से इसकी अव्वलियत शुरू होती है। इस तरह कि हर उस्ताद ये कहता है कि हाज़ा अव्वल हदीसिन समितुहु मिनहु, यानी जब कोई हदीस बयान करता है तो यानी ये वाली हदीस वो है जो बाज़ रिवायतों के मुताबिक आमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहली हदीस जो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी वो ये वाली हदीस थी। उन्होंने अपने शागिर्द को वही हदीस सबसे पहले बयान की, उसके बाद उनके शागिर्द, और ये सिलसिला हम तक भी पहुंचा है कि हर उस्ताद ये कहता है कि देखो ये हदीस है और सबसे पहले मैंने फ़लाने अपने उस्ताद से यह हदीस सुनी थी। ये हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत कहलाती है। जैसे मैंने बताया कि ये बात जहन में रहे कि बास फरमाते हैं कि ये सिलसिला آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، لیکن صحیح سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے کہ وہاں سے ہر شاگرد اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھتا ہے، تو تبرکاً ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے، لیکن اس کی تشریح ہم نہیں کریں گے ابھی۔ وہ اہم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، تفسیر میں ہم نے اس کی کچھ تفصیلات پڑھ لی تھیں، الراحمون جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، جن میں رحمت والی صفت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گویا وعدہ ہے۔ ارحموا من فی الارض، گویا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ایک تو ہوتا ہے دعا کریں رب اغفر وارحم، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، اور یہ دوسری چیز زیادہ قوی اور مؤثر ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے۔ اب آگے ہم اس کتاب کی احادیث پر چلے جاتے ہیں، اگرچہ وقت تو ہمارا تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، بلکہ تقریباً نہیں ختم ہی ہو چکا ہے، چند ایک حدیث سے برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قدسی، یعنی قرآن کی آیت نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، الا الصیام، مگر روزہ، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے باقی اعمال میں وہ کچھ نہ کچھ ریا کا اس میں دخل ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لی، کوئی اور عمل کر لیا، کچھ نہ کچھ ریا کا اس میں دخل ہو سکتا ہے، اپنی کوئی نہ کوئی منفعت کی نیت وہ ہو سکتی ہے اس میں۔ روزے میں کیا کرے گا، روزے میں کوئی ریا نہیں، چپ کر جائے وہ، جتنا چاہے کھا لے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس لیے روزے میں ریا سے وہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مگر روزہ، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہوتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں اور میں ہی دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا دے گا، آگے روایتوں میں اس کا کچھ ذکر ملتا ہے۔ والصیام جنتن، اور روزہ، روزے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ میدان جنگ میں دشمن کے تیر سے، تلوار سے بچنے کے لیے لوہے کے تخت کی طرح اور اس کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بنا لیا جاتا تھا، ہر ایک جانتا ہوگا ڈھال کیا چیز ہے۔ تو جس طرح دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الصیام جنتن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ شیطانی حملوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انسان پر شیطان زیادہ حملے نہیں کر سکتا، گناہوں کا بہت زیادہ زور انسان پر نہیں پڑتا، بلکہ وہ قوت ہی ٹوٹ جاتی ہے کافی حد تک۔ اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی یہ ڈھال ہوگا، دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو دنیا میں ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، آخرت میں ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کے لیے۔ والصیام جنتن فإذا كان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفث، تو کوئی بے حیائی اور شرم کی باتیں نہ کرے، ولا یسخب، شور نہ مچائے، اب چائے نہیں پی، غصہ آ رہا ہے، چڑچڑاپن آ گیا ہے، نہیں، فلا یسخب، شور نہ مچائے، برداشت نہیں ہو رہا، تنہائی میں جا کر بیٹھ جائے، ولا یسخب، شور نہ مچائے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، فإنساب بہ احد، اگر کوئی اسے برا کہے، او قاتلہ، یا کوئی اس سے لڑائی کرے، فلیقل انی صائم، تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، کہہ دے، یعنی اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا اپنے آپ کو سمجھا دے کہ میرا روزہ ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ میری رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے لیے، چونکہ اس نے اپنے معدے کو خالی رکھا، اس کی وجہ سے اندر سے معدے سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے، جو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے، منہ کی بدبو نہیں، معدے سے نکلنے والی بدبو ہے، اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ مسواک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو بہرحال مسواک تو کی جائے، منہ کی بدبو زائل کی جائے، لیکن معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی بو جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ، یعنی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، تو بدبو کو بھی اللہ تعالیٰ خوشبو سے زیادہ پسند فرما رہے ہیں. یہ روزے دار سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت اور دلیل ہے. آگے فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں. یفرحهما اذا افطر فرح بفطره، ایک تو انسان جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے. افطار بھی دو ہوتی ہیں، ایک روزانہ غروب کے وقت افطار ہوتا ہے اس میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا یہ بھی کہ جب عید الفطر کا وقت آتا ہے تو بڑا فطر، اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی خوشی کا دن. ایک تو خوشی دنیا میں ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی اس وقت ہمیں ان روزوں کی قیمت معلوم ہوگی اور اس وقت ہمیں اس کی خوشی حاصل ہوگی. هذا لفظ روایت البخاری، یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں. وفی روایت لہو، اور ایک اور بخاری شریف کی روایت کے دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ یہ اپنا کھانا پینا اور شہوت کو چھوڑتا ہے میری وجہ سے. الصیام لی، روزے تو صرف میرے لیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ریا نہیں. وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں ہی خود دوں گا، فرشتوں کے حوالے نہیں کرتا. والحسنت بعشر امثالها، عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی 10 گنا اضافہ کر کے اس کا اجر دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو صرف میرے حوالے ہے، میں کتنا دوں گا بھر بھر کے جتنا میں چاہوں کا دوں گا، میری طرف سے اس کا کوئی حساب مقرر نہیں ہے. آگے ہے وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنا زیادہ. الی 700 ضعف، ایک نیکی، انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، عام اصول یہ ہے کہ اس کو 10 لکھا جائے گا، ایک کو 10 تو لکھا جانا عام اصول ہے، لیکن کتنے اخلاص سے کس موقع پر کیا اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الی 700 ضعف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الی 700 ضعف، 700 گنا زیادہ. اور بعض روایتوں میں اس پر بھی اضافہ ہے کہ 700، ایک کو 10 تو عام اصول ہے، 700، اور کئی بعض روایتوں میں آتا ہے الی اضعاف کثیرہ، کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو چونکہ کوئی حساب ہی نہیں کہ ایک کے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا ایک عام دستور ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو عام عبادتوں کی بات ہو گئی، نماز ہے، تسبیحات ہے، تلاوت ہے، ان کی بات ہو گئی. الا الصوم، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے، روزے میں 10 اور 700 وہ بھی نہیں. الا الصوم، مگر روزہ، فانه لی، وہ تو صرف میرے لیے ہے. وانا اجزی بھی، اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، کتنا دیتا ہوں فرشتے بھی نہیں جانتے، اسے کہ فرشتے تو اصول پر چلتے ہیں، میرے یہاں کوئی اصول نہیں، یعنی میں بھر بھر کے دیتا ہوں. یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت. ولا خلوف فیہ، اور انسان کے اور روزے دار کے منہ کی بدبو، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ ایک یہاں ابھی تو روک دیتے ہیں، اگرچہ یہ عنوان روزے کا بھی باقی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہر روزانہ ایسا لگ رہا ہے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن عنوانات اس طرح کے آ رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہم اس عنوان کو پورا کر لیں گے. یہ روزے کا عنوان ہے، احادیث کی چونکہ برکات ہیں، اور ہمارا اصل مقصد تو ظاہر ہے صرف جدید علوم کو حاصل کرنا نہیں بلکہ برکات حاصل کرنا ہے، تو کل انشاءاللہ یہ روزے کا جو بیان، احادیث جو آگے چل رہی ہیں، ان احادیث کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ان احادیث ہی کو پڑھ لیں گے، تاکہ یہ روزے کی برکات بھی ہمیں معلوم ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکات بھی حاصل ہو جائیں. تو کل انشاءاللہ اسے پڑھیں گے، اور ابھی تک ہماری وہ قضا باقی ہے، جمعرات کو گزشتہ کل ہمیں علامات قیامت کا تذکرہ پڑھنا تھا، وہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی قضا کر لیں گے. یعنی کل اگر ہمارے روزے کا بیان مکمل ہو گیا تو اتوار پیر 2 دن انشاءاللہ علامات قیامت کا تذکرہ آگے پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.